گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پہلا سوال عرض کروں گا کہ رمضان شریف کے بعد شش عید کے روزوں کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں, ایک تو یہ ارشاد فرمائے, دوسرا بچپن میں ہم سنتے تھے شہید کے روزے, تو ہے کیا یہ اصل؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک سے متصل ہونے کی وجہ سے خود اس مہینے کی اپنی برکتیں ہیں,
سبحان اللہ.
اور حج کے مہینے جو شمار کیے جاتے ہیں وہ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن,
ٹھیک ہے,
یہ حج کے اشہر حج کہلاتے ہیں, حج کے مہینے کہلاتے ہیں,
ٹھیک.
تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک خاص نسبت اور فضیلت حاصل ہے کہ اشہور حج کا پہلا مہینہ یہ شوال مکرم کا مہینہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں خود بھی روزے رکھے اور روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا, سم شوالن, ماہ شوال کے روزے رکھو,
سبحان اللہ.
پھر علماء نے ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ جس طرح ماہ شعبان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے, کیوں؟ کیونکہ وہ فرض سے متصل مہینہ ہے, ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس سے متصل ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہے, فرمایا. اسی طریقے سے شوال بھی چونکہ متصل ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس لیے یہاں پر بھی شوال کو اس وجہ سے رمضان کے فرض کے قرب سے اتصال کی وجہ سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے روزوں کو دیگر مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے,
ٹھیک ہے.
اور جہاں تک شش عید کے روزوں کی بات کی گئی, اصل تو شش جو ہے وہ چھ جو ہے وہ فارسی کے اندر لفظ ہے, شش اور عید عید ہی ہے,
صحیح.
تو چھ روزے مراد ہیں جن کا حدیث مبارک کے اندر بھی ذکر کیا گیا, تو شش عید اسے کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا, من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر. مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے تو گویا ایسا جیسے زمانے بھر کے اس نے روزے رکھے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور فرمایا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا, کہ زمانے سے مراد اگر سال کے اعتبار سے لیں کہ سال بھر وہ روزے دار رہا, اس طرح فرمایا کہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے, 10 کے برابر ہوتی ہے, تو 30 رمضان کے روزے 300 کے برابر ہو گئے,
ٹھیک ہے.
اور جو اسلامی یا قمری سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے, تو بقیہ جو 60 دن تھے ان کی جگہ یہ 6 شوال کے روزے آ گئے. تو یوں گویا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ اور یہ 6 شوال کے روزے رکھ لیے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. یہ فضیلت اس مبارک دنوں میں, اس ماہ مبارک کے اندر ان 6 روزوں کو رکھنے کی.
ویسے آپ نے کچھ ابھی مزید اس کی بیک گراؤنڈ روزے کے حوالے سے تو بیان فرمایا ہے, لیکن مزید اس کی حکمتیں اگر ہوں تو ارشاد فرمائیں.
علماء نے اس کے کئی فوائد اور حکمتیں بھی بیان فرمائیں. فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہی جو کہ حدیث میں بیان کر دیا کہ عمر بھر کے روزوں کا فائدہ ہے. دوسرا فرمایا کہ رمضان کے روزوں میں اگر کچھ خلل اور نقصان رہ جائے تو اس کو ان کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے.
صحیح.
تیسرا فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی مقبولیت کی نشانی ہے
اللہ
کہ بندہ یہ روزے رکھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی نیک عمل کو قبول کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ مزید اعمال صالحہ کی توفیق بخشتا ہے.
سبحان اللہ.
تو گویا کہ جس کو توفیق مل رہی ہے روزے رکھ رہا ہے تو ایک اس کو یہاں پر توفیق ان معنوں میں بھی اور ایک قبولیت کی نشانی بھی ہے کہ ماہ رمضان کے میرے روزے قبول ہو گئے. پھر فرمایا کہ رمضان کی تمام عبادت ہم تو کچھ کر نہ سکے, رب کی توفیق تھی جو کیا,
بے شک
تو
بے شک
اس کے شکر کے اندر کہ مولا تیرا ماہ مبارک آیا, تیرا مہمان آیا, اس میں جو کچھ تیری توفیق سے ہم نے عبادت کی, اس عبادت اور اس میں جو تیری طرف سے ہمیں انعام, رحمتیں, مغفرتیں, جہنم سے آزادی کا پروانہ یہ سب ملا, اس سب کے شکر کے طور کے اوپر ہم یہ روزے رکھتے ہیں شوال کے. اسی طرح فرمایا کہ اس امر پر بھی اس بات کا بھی اظہار مقصود ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد مسلمانوں سے روزے کی عبادت ختم نہیں ہوتی, وہ عبادت باقی ہے, اس کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے ان روزوں کا بھی مسلسل, یہ بھی ہے چھ شوال. اور پھر فرمایا کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھے جسے ایام بیس کے روزے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ عمل وہ ہے کہ اس میں بندہ اس کام کو کرنے والا بھی ہو اور دوبارہ پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے. جیسے فرمایا کہ ختم قرآن کرے, دیکھیں آپ جب ختم قرآن ہوتا ہے تراویح کے اندر تو پورا پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ سے ابتدا
کر دی جاتی ہے کہ ختم نہیں ہوا ہے,
ہاں تو دوبارہ جو ہے وہ ہم نے شروع
کر دیا ہے.
تو یہاں پہ رمضان ختم ہوا, گویا کہ اب دوبارہ ایک دن ضیافت کا رب کی جانب سے ہم دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ مولا اب دوبارہ ہم تیرا پسندیدہ جو عبادت ہے روزہ ہے ہم اس کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آ گئے ہیں. تو یہ کئی طرح کی حکمتیں ہیں اور ان فوائد کو بھی بندہ سامنے رکھے, جیسے یہ نا کہ آپ کی قبولیت کی نشانی حاجی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ حج مقبول جس کا ہوگا علامت کیا ہے, فرمایا کہ واپس آ کر نیکیوں کی طرف بڑھے گا,
اگر پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے,
پہلا سے اچھا ہو کر پلٹے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کیا معلوم کہ عبادتیں جو ہے وہ ہماری قبول ہوئی یا نہ ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اپنے فضل سے قبول فرمانے والا ہے, ہم کوشش کریں. اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھے تو اس کے اوپر نکتہ چینی بھی نہیں کہ تیری عبادت مقبول نہیں اسی لیے تو نے روزے نہیں رکھے, یہ تان و تشنی ہرگز نہیں ہوگی کیونکہ کوئی نہیں جانتا. یہ تو بات بیان کی گئی کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے, کیونکہ جب انسان کی دیکھیں عبادات قبول ہوتی ہیں تو روحانیت اور نورانیت میں اس کو حصہ ملتا ہے اور وہ چیز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے.
یعنی ہم یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے,
بالکل.
تو اب وہ دن آ گئے نا کہ دیکھا جائے گا کہ بھئی تقوی
کا حصول ہمیں ہوا یا نہیں ہوا. تو واقعی جس کو تقوی کا حصول ہوگا تو وہ تو چاہے گا جس چیز سے ملا ہے میں اس چیز کو کنٹینیو کروں, تاکہ جو ہے وہ اگر آئندہ بھی مجھے شیطان کی طرف سے کچھ وار ہوں تو اپنے نفس کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے میں جو چیز مجھے بچاتی رہی ہے رمضان کے اندر تو رمضان کے بعد میں بھی میں اسی کا سہارا لے لوں. اسی لیے تو روزے کو سپر بھی کہا گیا, ڈھال بھی کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. تو وہ ڈھال ان معنوں میں بھی کہ گناہوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. ایک اچھا پھر 30 دن کے بعد عادت ہو گئی, اب عادت ہو گئی تو اب اگر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے رکھ لیں تو اس سے پریشانی بھی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ عادت چلتی رہے گی. اور مہینے میں جب 3 دن آپ رکھیں گے یا جو ہے وہ ہر پیر شریف کو جو ہے ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے دعوت اسلامی میں اس کو رکھ لیں گے, جمعرات کو جو ہے وہ رکھ لیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیر کا روزہ بھی ثابت, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اس چیز کو بھولیں گے نہیں. آئندہ رمضان آئے گا تو جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار پھر روزہ رکھنا ہے, ایسا
روٹین میں چلتا رہے گا,
روٹین کے اندر جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اسے تقوی کا حصول بھی ہوتا رہے گا.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو عید کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے, اب آپ دوسرے دن سے روزے کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا کچھ تو رحم کریں. یعنی اس طرح کی گفتگو آپ کو پتا ہے جس طرح کا
لوگ
ہے معاشرہ ہے اور عید کا جو مروجہ اس وقت نظام ہے عید منانے کا وہ آپ کے سامنے جس طرح کی حالت ہے, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حقیقی جس کو خوف خدا حاصل ہو جائے شاید وہ اس طرح عید منانے کیسے جائے گا جس طرح اس وقت حالت ہے. تو اب یہ روزے کیا عید کے دوسرے دن ہی شروع کر دیں, پھر گھر کا ماحول یار ابھی تو رمضان گیا ہے اور پھر سحری ہو رہی ہے پھر افطار ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ہے مطلب
دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے,
صحیح
دوسرے دن سے رکھنا جائز ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر دوسرے دن سے کوئی نہیں رکھتا بعد میں رکھتا ہے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار 6 رکھیں, بلکہ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ متفرق کر کے رکھیں, افضل یہ ہے کہ جو ہے وہ پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیں, دوسرے ہفتے میں 2 رکھ لیں, تیسرے ہفتے میں 2 رکھ لیں, یا اور تقسیم کر سکتے ہیں تو اور تقسیم کر لیں, ایک دن رکھ لیں, 3 دن وقفہ دے دیں, پھر ایک رکھ لیں. تو وقفے وقفے سے رکھنا افضل ہی رکھ سکتے ہیں. دوسرے دن رکھنا
یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, مثال کے طور پہ بعض کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے
جی.
اب جیسے الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ سے ہماری وابستگی ہے اور ایک شعبہ ہے تو ہماری جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, تو اب چھٹی کے دن روزہ رکھیں تو اس میں جمعہ بھی چھٹی ہے بعض کی, بعض کا اتوار ہے, تو اب جمعے کا روزہ خالی.
اب اس میں یہ ہے کہ جمعہ المبارک کے دن علیحدہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ یا تو اس کے ساتھ جمعرات ملا لیں یا ہفتہ ملا لیں, تو رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو کوشش کریں تو یا تو جمعرات کے ساتھ جمعہ ملا لیں یا اور کوئی دن جو ہے وہ رکھ لیں روزہ. تو یوں روزے کو کنٹینیو کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم یہ روزے بھی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں.
مدی شہر کے ناظرین, شش عید کے روزوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کلام فرمایا. احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا کہ ان روزوں کے فضائل کتنے ہیں, زمانے بھر کے روزے ان روزوں کی برکت سے ہو جاتے ہیں, یعنی سرکار کی جو حدیث کا مفہوم آپ نے سنا. تو ابھی روزوں کی عادت ہے ہماری, یعنی ابھی جو ہم نے 29 روزے رکھے تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ابھی وہ بھوک اور پیاس کے حوالے سے برداشت کی قوت ہے. تو یوں اگر ابھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آسانی ہو جائے گی, اور اگر نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ مہینہ تو گزر ہی جائے گا لیکن فضائل سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو کوشش کریں ان روزوں کو رکھ لیں, ذہن نصیب اللہ توفیق دے دے تو ہر پیر کے روزے کی عادت بنا لیں کہ سرکار کی سنت بھی ہے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہر پیر کا روزہ رکھ رکھ کے جب رمضان کا مہینہ دوبارہ اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوگا تو پھر وہ نیا نہیں لگے گا, پھر بھاری نہیں لگے گا کہ یار ایک دم پھر 30 روزے رکھنے پڑیں گے. تو انشاءاللہ پورے سال روزے کی عادت رہے گی تو اس کی برکتیں بھی ہمیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. انشاءاللہ مزید سوالات ہیں ہم کریں گے, آئیے آپ کی کالز کو ہم لیتے ہیں.
شاہکوٹ سے ندیم بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے بیت الخلا کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تو کرنا منع ہے, کیا اس کا جو بیک ہے وہ بھی منع ہے شریعت میں؟
جی بیک یعنی پچھلا حصہ,
پیٹھ یعنی چہرہ بھی نہیں کر سکتے اور پیٹھ بھی نہیں کر سکتے, دونوں ہی ناجائز ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ بیٹھا جائے یا نظام اسی طریقے سے بنایا جائے کہ قبلے کی جانب نہ ہی پیٹھ ہو نہ ہی چہرہ.
مدی چل کے ناظرین, ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جو بگاڑ آیا اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی آیا کہ گھروں کے اندر جو ڈیکوریٹ کا جو نظام بنا ہر چیز کو دیکھا گیا لیکن اس طرف توجہ ختم ہوتی چلی گئی کہ واش روم جو ہے اس کا رخ کس کی طرف ہو رہا ہے, یعنی اس کی جو اندر کی سیٹنگ ہے وہ بڑی خوبصورت رکھی جاتی ہے. لیکن اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اگر احتیاط کرتے ہیں کہ اگر اس کا رخ نہیں ہو رہا تو شاور کا رخ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ذہن نصیب امیر سنت نے ہمیں ذہن دیا, ایک تو یہ شرن اس کا مسئلہ کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کم از کم اپنے گھر کے اندر ایک یا دو وضو کرنے کے حوالے سے اس کا بھی اہتمام بنائیں کہ بیٹھ کر آدمی اس پہ وضو کر سکے. بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ایک ایک ہزار گز کے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا وضو خانہ نہیں ہوتا اور بیسن پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے.
لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو خانہ مسجد کے ساتھ ہی
ہوتا ہے, گھر میں کیا بنائیں گے,
تھوڑی بنا رہے ہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں آپ اس میں وضو خانے کا کہہ رہے ہیں.
رمضان میں کتنی ضرورت پڑتی ہے.
بالکل وضو خانہ تو دیکھیں, وضو خانہ کس لیے؟ وضو کے لیے. وضو جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت ہے,
مسلمانوں کا گھر
ہے.
اچھا چلے مرد مسجد میں چلا گیا تو اسلامی بہنیں تو جو گھر پہ وضو کریں گی,
تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے.
مدی چل کے ناظرین, روزوں پر گفتگو چل رہی تھی, اب ظاہر عید ہم نے منائی تو فطرہ, پھر عید کی نماز, پھر اعتکاف کیا تو اعتکاف بھی بعض کا ٹوٹ گیا ہوگا تو اس کی کیا صورت بنے گی, بعض روزے چھوڑ دیے, تو یہ سوالات بنتے. آج کے سلسلے کی برکت سے ہم ان کے مطلب جواب لے لیتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمایا فطرہ کی ادائیگی نہیں کی تو اب تو عید بھی چلی گئی تو فطرہ بھی گیا.
جس پر فطرہ واجب تھا اس نے فطرے کی ادائیگی نہیں کی تو بھی اب بھی اس پر لازم ہی ہے,
فطرہ
ختم نہیں ہو گیا کہ بھائی ٹائم گیا تو ختم ہو گیا, ایسا نہیں, ابھی بھی اس کی ادائیگی ہے اور قضا نہیں ہوگا. یہ
ٹھیک ہے,
جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا, لہٰذا اب بھی جلد از جلد اس کو ادا کر دیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا, اگرچہ سنت یہ تھا کہ نماز عید سے پہلے ادا کر.
ٹھیک ہے. اچھا عید اگر قضا ہو گئی تو,
اگر کسی کی عید کی نماز ہی قضا ہو گئی تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی کیا اس کی قضا پڑھنی ہے یا کیا کرنی ہے, تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عید کی نماز علیحدہ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
عید کی نماز امام کے ساتھ با جماعت ہی ہوتی ہے. تو اب اگر کسی کی فوت ہو گئی تھی اور کسی اور جگہ ملنا میسر تھی تو اسے چاہیے تھا کہ دوسری جگہ جا کر امام کے پیچھے ادا کرتا, لیکن اب بہرحال اب تو وقت گزر گیا کہیں نہیں پڑی, تو اب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ ہی ہے, اس کی قضا کوئی نہیں ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے.
ٹھیک. اچھا اسی طرح رمضان شریف کے اندر بعض کے آزار بھی ہوں گے اور بعض سستیوں کا شکار بھی رہے, ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جنہوں نے روزے نہیں رکھے, تو اب شش عید کے روزے کے فضائل تو ہم بیان ہی کر رہے ہیں کہ یہ روزے رکھے جائیں، اس کے یہ فضائل ہیں، تو اب جس پر رمضان کے روزے باقی ہوں وہ کیا کرے اس مہینے میں؟
دیکھیے، اولاً تو اپنے قضا روزے رکھنے کی کوشش کریں،
ٹھیک ہے،
اور قضا روزے رکھے، پھر اس کے بعد جو دن بچ جائیں تو اس کے اندر اپنے شش عید کے روزے رکھ لیں. ہاں، اگر یہ ہے اس کو کہ اگر رمضان کے روزے پورے رکھے گا تو شش عید کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ شش عید کے روزے رکھ سکتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر 29 دن بنتے ہیں شوال کے، اور اس میں وہ 20 دن جو ہے وہ اپنے رمضان کے پہلے قضا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد شش عید کے رکھ لیتا ہے، تو بالکل اس طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن جن کے پاس وقت ہے، کسی کا ایک رہ گیا، دو رہ گیا، چاہے وہ ٹوٹ گیا یا سرے سے رکھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اولاً شوال کے روزوں سے پہلے اپنے قضا روزے رکھیں، پھر اس کے بعد شش عید کے روزے.
جی، مزید کالز لیں گے ہم.
ہند کے شہر پونہ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو شوال میں اگر اس کو رکھنا ہے تو اگر اس میں شوال کے نفل روزوں کی بنیت کی گئی تو کیا درست ہے؟
اچھا، اب قضا روزہ رکھا، ساتھ میں ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ میرے جو شش عید کے روزے ہیں اس کی بھی میں نیت کرتا ہوں، تو اب یہ
قضا اور نفل کی نیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی.
اچھا،
بلکہ اگر ان دونوں کی نیت کریں گے تو قضا پاورفل ہے نفل کے مقابلے میں، تو قضا روزہ ہو جائے گا، نفلی روزہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
تو لہٰذا اگر روزے قضا رکھ رہے ہیں تو فقط قضا کی نیت کریں، اور نفل رکھ رہے ہیں تو فقط نفل کی نیت کریں. ایک روزے میں یوں قضا کی اور نفل کی نیت نہیں ہو سکتی.
اچھا، اگر نفلی روزہ ہو خالی تو اس کے اندر کئی نیتیں ہو سکتی ہیں؟
اس میں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ شعبان کا ہی جو ہے وہ دن آ گیا اور پیر کا دن بھی آ گیا، وہ پڑ گیا. اب آپ دونوں نیتیں کر لیں کہ بھئی 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھنی ہے اور پیر کا دن ہے، اس اعتبار سے سنت کی نیت بھی کرتے ہیں، تو اس میں کر سکتے ہیں، حرج نہیں.
جی، اگلی کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں، چند کے نمازی اسلامی بھائی اگلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ابھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سورہ ملک شریف سننے میں شامل ہو جائیں یا ان پر فرض ہے سننا یا اپنی نماز مکمل کرے؟ اس کے بارے میں جزاک اللہ خیر.
اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک تو یہ اجتماعی طور پر سورہ ملک کی تلاوت ہوئی اور سب نے سن لی، آگے ان کا جو جواب آپ ارشاد فرمائیں گے، دوسرا یہ فضیلت کیا ہے کہ ہم سن کے فارغ ہو جائیں یا انفرادی طور پر خود بھی پڑھیں؟
دیکھیے، جو فضیلت ہے وہ تو پڑھنے کی فضیلت،
ٹھیک ہے،
تو وہ پڑھنے والے کو ہی حاصل ہوگی. ہاں، اب کسی کو پڑھنا نہیں آتا، اب وہ برکتوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، علیحدہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا فرما دے، لیکن جو فضیلت حاصل ہے پڑھنے والے کے لیے ہی ہے. تو جو پڑھنا جانتا ہے وہ اپنے طور پر پڑھے. اب یہ کہ ہلکا لگتا ہے اس میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، بیٹھ گئے، لیکن بعد میں اپنی
پڑھ لے،
چاہے گھر پر پڑھ لیں چاہے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن اپنی پڑھ لیں. اور جہاں انہوں نے یہ بات کی کہ اب بقیہ افراد کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازیں، اگر ان کی کچھ سنتیں یا نفل باقی ہیں یا وتر باقی ہیں، وہ چھوڑ کر آ کر پہلے امام کی قرات سنیں، تلاوت سورہ ملک کی، یا وہ اپنی پڑھتے رہیں، تو ان پر لازم نہیں، جو سننے کے لیے حاضر ہوں گے انہی پر لازم ہوگا. تو جو اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سننے کے لیے حاضر ہی نہیں ہیں، تو ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر آئیں. ہاں، آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں، جبکہ فرض کے بعد والی سنتوں کے درمیان وقفہ نہ کریں. فرض کے بعد والی جو دو سنتیں ہیں ان کے درمیان وقفہ کرنے سے ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو اس کو تو فرض سے متصل ہی پڑھیں.
صحیح ہے.
ہاں، بقیہ بعد والے نوافل ہیں یا وتر ہیں، ان میں گیپ ہو سکتا ہے، اس میں سننے کے لیے حاضر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے، وہ اپنی نمازیں علیحدہ ادا کر سکتے ہیں. اور جو پڑھنے والے بھی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مائک کے اندر تلاوت نہ کریں، بغیر مائک کی کریں، اور آواز بھی اتنی رکھیں کہ جو سننے کے لیے حاضر ہیں ان تک آواز پہنچے. جو دیگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی نماز یا تلاوت میں خلل واقع نہ ہو.
ٹھیک. اچھا، جیسے شش عید کے روزے ہیں، قضا کے روزے رکھے جا رہے ہیں، تو اس میں نیت، کیونکہ نیت لوگ بہت پوچھتے ہیں، یار اس کی نیت کیا ہوگی، اس کام کی نیت کیا ہوگی؟
نیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب کوئی نیت کر رہا ہے کہ بھائی میں نے جو صبح جو ہے وہ شش عید کا روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے اس کی.
صحیح.
ہاں، اگر واقعی خاص طور پہ نیت کے الفاظ ہی کہنے ہیں تو نیت کر لیں، جو رمضان میں آپ نیت کرتے تھے اسی طرح کی نہیں کہ وہ بھی سومی غد نویت من شہر رمضان کہتے تھے آپ من شہر شوال کہہ لیں اور یا مطلقاً اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں کہ بھائی میں جو ہے وہ کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت جبکہ آپ صبح صادق سے پہلے کریں گے, صبح صادق کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اور نفلی روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت تو وہی جو رمضان کی یعنی زہوہ کبریٰ تک آپ کر سکتے ہیں, زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر قضا روزہ ہے تو اس میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت ضروری ہے. اگر پہلے نیت نہیں کی, نیت سے مراد ہماری زبانی الفاظ نہیں دل کا ارادہ. مثال کے طور پہ کوئی اٹھائی لیٹ کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اب نفل کی نیت تو وہ کر سکتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے, لیکن وہ چاہے کہ میں قضا کی نیت کر لوں, قضا کی نیت نہیں کر سکتا کہ اس کا وقت گزر گیا.
ٹھیک, اچھا ہمارے ظاہر گھروں کے اندر اسلامی بہنوں نے اعتکاف کیا ہوگا, اسلامی بھائی مسجدوں میں معتکف ہوئے, اعتکاف تو ٹوٹا, بعض کا ٹوٹا مطلب. اچھا حال یہ تھا کہ حاضری ہوئی مساجد کے اندر تو آٹھویں روز بھی پوچھا گیا کہ بھئی اگر آپ میں سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے, تو نہیں پتا تھا کہ کیا کریں گے, مطلب یہ حالت ہے. تو اب کسی کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا, گھر میں ٹوٹ گیا, تو اب وہ کیا کریں؟ مطلب
اعتکاف کی قضا لازم ہوگی جب اعتکاف سنت کیا یا اعتکاف واجب کسی نے کیا. یہ تو عموماً جو آخری اشرے کا رمضان ہے سنت ہی سب کرتے ہیں, تو اب اعتکاف ٹوٹ گیا تو قضا لازم ہوگی. اب سوال ہے کہ کیا دس دن کی قضا لازم ہوگی, آٹھ دن کی ہوگی, یا جس دن ٹوٹا اس کے بعد والے بقیہ دن کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے, تمام صورتوں میں فقط ایک دن کی قضا لازم ہوگی. یہ کسی بھی دن اپنے قضا اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اسلامی بھائی مسجد میں داخل ہو جائیں, اسلامی بہنیں اپنی مسجد بیت میں داخل ہو جائیں اور پوری رات گزاریں, اگلے دن صبح روزہ رکھیں اور پھر پورا دن گزاریں, اور جب آئندہ دن کا غروب آفتاب ہو جائے تو اب باہر آ جائیں, ان کا اعتکاف کی قضا مکمل ہو گئی. اور اگر جان بوجھ کر توڑا یا اپنی غفلت کی وجہ سے توڑا تو ساتھ میں توبہ کرنا بھی لازم ہوگا.
اچھا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اعتکاف کی قضا کے حوالے سے شاید مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مسجدوں میں کوئی عام دن میں آئے اور آ کر کہے کہ مجھے 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے ہیں, لیکن شاید محسوس ہی ہوتا ہے کہ قضا کے حوالے سے لوگوں کا ذہن
نہیں. یہ آپ توجہ دلا رہے ہیں, ممکن ہے کہ اب کوئی جائے تو شاید مسجد والے منع کر دیں کہ اس ٹائم کو تمہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے,
کمیٹی کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی
یہاں پر تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں اور ہیں انہی کاموں کے لیے, نماز کے لیے ہیں, تلاوت قرآن کریم کے لیے ہیں, اعتکاف کے لیے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی عام دنوں میں بھی آتا ہے اپنے اعتکاف کی قضا کرنے کے لیے تو آپ کو منع کرنے کا حق بالکل بھی حاصل نہیں ہے. ہماری اپنی ذاتی جگہ تھوڑی ہے کہ ہم منع کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. ہاں حفاظتی انتظامات کے اعتبار سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ بتا دیں کہ بھائی لاک کرنا ہوگا یا جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں, لیکن بہرحال آپ قضا سے روک نہیں سکتے.
اچھا یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں یہ مساجد کے اندر ہی ان کا سارا جدول ہوتا ہے, تو بالفرض اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے 3 دن کے 12 دن کے 1 ماہ کے مدنی قافلے ہوتے ہیں, یہ مساجد کے اندر ہی ان کا جدول ہوتا ہے, تو وہ بآسانی مسجد کے اندر.
یعنی اچھا ایک حل ہے, اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی نہیں بھی دیتا, ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ آج کل کی حالت سن نہ رہے ہوں یا اور کوئی وجوہات ہوں, تو بہتر حل ہے کہ آپ 3 دن کے قافلے میں جو ہے وہ سفر کر لیں, لیکن اس میں بتا دیں آپ امیر قافلہ کو میں اعتکاف سے ہوں, کیونکہ اس میں آپ کا باہر چوک درد کا بھی جدول ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے چوک درد کے لیے جائیں گے تو اعتکاف کہاں ہوگا. تو آپ بتا دیں کہ میرے کو مسجد کے اندر ہی رہوں گا کیونکہ مجھے اعتکاف کی قضا کرنی, اور سب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر تو آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو گناہ ہوگا اور گناہ کا اظہار کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو فقط جو ہے وہ آپ امیر قافلہ کو اعتماد میں لے کر بھی جو ہے وہ اپنا 1 دن کا اعتکاف وہ کر لیں, قضا کر لیں, بقیہ 2 دن آپ قافلے کے جدول کے مطابق ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اعتکاف جو توڑنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا, کسی کے والدہ کا ہوا, جو بھی اس طرح کا اگر سلسلہ ہو گیا تو وہ اگر چلے گئے تھے تو اعتکاف تو ان کا ٹوٹ گیا,
بالکل عذر کے ساتھ ہو یا بلا عذر, دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فرق صرف اتنا ہوگا بلا عذر کوئی گیا تو گناہگار بھی ہوگا,
صحیح,
عذر کے ساتھ گیا تو گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک, بہرحال قضا لازم ہوگی.
ٹھیک جی, مزید کالز.
حساب سے عرض کرنا تھا کہ یہ جو رمضان شریف کے روزے ہیں یہ تو پراپر جو ہے ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, یہ جو نفلی روزے ہیں ان کی جو سحری تو ہو جاتی ہے, جو افطاری ہوتی ہے وہ کس ٹائم کرنی چاہیے؟ افطاری
سب کا ٹائم ہی ہوتا ہے سر, پراپر ٹائم تو سب کا ہی ہوتا ہے نا,
پراپر ٹائم تو سب کا.
نفلی روزے کی افطاری کب کریں گے آپ؟
اچھا یہ پوچھ رہے ہیں افطاری کا, حالانکہ حیرت بات ہے کہ اکثر لوگ سوال سحری کا کرتے ہیں,
صحیح,
کیونکہ افطاری کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا یا مغرب کی اذان ہو گئی تو لوگوں کو پتہ. سحری کا ہوتا ہے کیونکہ سحری عام دنوں کے اندر اذانیں لیٹ ہوتی ہیں, فجر کی وقت سے کافی دیر بعد ہوتی ہیں. تو دار و مدار تو اذان پر ویسے ہی نہیں, چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا فرض ہو. تو آپ اگر دعوت اسلامی کے نقشہ اوقات کا, نماز کا جو نقشہ اوقات دیکھیں گے تو پورے سال کا اس میں دے رہا ہوتا ہے. جہاں پر اس میں لکھا ہوتا ہے نا صبح صادق, فجر کا وقت شروع ہونے کا, وہ ہوتا ہے ختم سحری کا وقت. تو رمضان میں بھی وہی ہے, بقیہ دنوں میں بھی وہی ہے, بس وہ دنوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. روزانہ کے اعتبار سردیوں کے اندر آگے چلا جائے گا, گرمیوں میں جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا. تو اسی میں آپ کو مغرب کا وقت دکھے گا. جو مغرب کا وقت ہوگا وہی افطار کا وقت ہو سکتا ہے. لوگ اس طرح پریشان ہو کہ دیکھنے سے مغرب کا تو لکھا ہوا, افطار کا نہیں لکھا ہوا. تو جو مغرب کا ہے وہی افطاری کا وقت ہے.
مدی شہر کے ناظرین, الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے. 1700 شہر, 1700 مقامات پاکستان کے بڑے بڑے شہر الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید جو ہے اس نے اس کے نقشے شائع کر دیے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ کے ذریعے اگر جاتے ہیں ہم تو 27 لاکھ مقامات بنتے ہیں جس کے نقشے الحمدللہ وہاں موجود ہیں. تو لہذا نقشہ ہوگا تو وقت کے حساب سے ہی سحری اور وقت کے حساب سے افطار کی ترکیب بنائی جائے, جو شریعت کا مطلب ایک طریقہ کار ہے. اذان پر موقوف نہ رکھا جائے, کیونکہ اذان کا تعلق تو نہ سحری سے ہے نہ وہ افطار سے, اس کا تعلق نماز سے ہے. کہ جب اذان ہوگی صبح تو فجر کی نماز کے لیے ہوگی, اور جب شام میں اذان ہوگی تو مغرب کے لیے ہوگی. تو یوں مطلب نقشہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کی عبادت کے اندر آپ کو حرج واقع نہ ہو. اچھا, حضور یہ ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ ہزار ہا عاشقان رسول حرمین طیبین گئے, رمضان کی برکتوں کو وہاں لوٹا, شوال کا مہینہ وہاں دیکھ لیا, عید ماہ کی ایک تعداد نے, تو کیا حج فرض ہو گیا ان سب پہ؟
لوگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ بھائی جس نے شوال کا مہینہ پا لیا تو اس پر حج فرض ہو گیا.
جی
دیکھیں, اولاً تو فقط جو ہے وہ عرب شریف میں پا لینے سے تو نہیں ہے.
صحیح.
اب کسی نے مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ شوال کا چاند دیکھا اور وہیں سے پاکستان یا اپنے شہر آ گیا, تو ایسی صورت میں تو اس پر کوئی بنتا ہی نہیں.
صحیح.
بنتا ہے اس کے لیے جس نے وہ حدود حرم میں یا مکہ المکرمہ میں پا لیا.
صحیح.
تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو سکتا ہے, ہر صورت میں ہو, یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پر پہلی صورت جس میں حج فرض نہیں, کہ وہ پہلے ہی حج فرض ادا کر چکا ہے, تو زندگی میں حج تو ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے, وہ کر چکا ہے تو اب چاہے وہ کتنے ہی دیکھے, حتیٰ کہ وہ ذوالحجہ والے دن, عین عرفات والے دن, نو ذوالحج کو بھی اگر وہ وہاں پہ موجود ہوگا جب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ حج اس نے پہلے نہیں کیا, اب اس نے چاند وہاں پر دیکھ لیا یا کچھ اور ایام, آج کل کے ایام اس نے وہاں پر پا لیے, چاند مدینے میں دیکھا, اب مکہ المکرمہ عمرہ کرنے آیا.
صحیح.
تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب دو صورتیں ہیں. کیا اس کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے کہ آج سے لے کے حج کے دنوں تک وہاں پر رہ سکتا ہے, اپنے اخراجات, رہائش, کھانے پینے کے اس کے پاس ہیں, اور اتنے ہی عرصے کا پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے, اتنا مال بھی اس کے پاس موجود ہے. اگر ایسا ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے, بیت اللہ کا, اس کے لیے جو اس کی طرف استطاعت پائے راستے کی. تو یہ تو وہاں پہنچ چکا.
ٹھیک ہے.
اور اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے حج کے ایام تک کا, تو ایسی صورت میں حج فرض ہو گیا. اب قانونی اعتبار سے رک نہیں سکتا, ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے تو واپس تو آنا ہی پڑے گا.
صحیح.
لیکن اب حج فرض ہو گیا, اب اس کو اس حج فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی ہے. اس سال ممکن ہے تو اس سال, اس سال نہیں تو آئندہ سال. اب کسی طریقے سے چاہے قرض لے کر جائے حج پر, بہرحال حج پر جانا ہوگا.
صحیح.
اور اگر نہ جا سکا تو حج بدل کی وصیت کرنا اس پر لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت یہ جو عموماً درپیش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہی نہیں ہے کہ وہ دو مہینے تک وہاں پر جو ہے وہ رہے اور کھانا پینا اور پیچھے اہل و عیال کا نان نفقہ برداشت کرے. تو جب اس کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے تو اب اس پر حج فرض بھی
نہیں
ہے. تو اب وہ اگر واپس بھی آ جاتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا.
ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین, بہت اہم مسئلہ ہے یہ, عوام میں ظاہر مشہور بھی بہت ہے. تو اس حوالے سے اس کی رہنمائی لی گئی کہ حج فرض کن صورتوں میں ہوگا, اس کو بیان کر دیا جائے. اور آپ نے سنا. جی مزید کالز لیں گے ہم.
سوال یہ ہے کہ یہ باتھ روم میں جو ہے نا وضو کر رہے ہم, تو اس کے نیچے ہم نے ٹپ لگا کے وہ ٹوٹی کے نیچے وضو کر رہے ہیں, اس کا پانی جو ہے نا بعد میں فلش میں بہا دیا, تو یہ ٹھیک ہے عمل کے غلط تھا؟
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عوام جو ہے مسائل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ان کا بھولا پن کہیں, لا علمی کہیں, حالانکہ مسجدوں میں جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں, پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ واش روم میں ہی جاتا ہے.
اصل میں ایک مسئلے سے شاید لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا یہ مکروہ ہے, تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب وہ پانی کہیں سے بھی اگر ناپاکی کی طرف جائے گا تو کیا اب وضو خانوں کے الگ لائن تو ڈالنے سے رہے پورے شہر کے اندر. مراد یہ ہے کہ جب آپ جہاں وضو کر رہے ہیں اگر وہاں نیچے ناپاک جگہ نجاست ہے تو اب وہ چھینچے اڑ کر جو ہے وہ آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ سکتے ہیں, تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا. اچھا, پھر وضو کا غسالہ جو ہے وہ ویسے ہی انسان کا جو ہے وہ
گناہ
جو ہے وہ دھوتا ہے, تو اب نیچے مستعمل پانی ہوا تو اب اگر اسے اس سے باتھ روم دھو لیتے ہیں یا فلش میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ وضو کا پانی وہاں گرانا نہیں ہوا دوران وضو.
لیکن جو اصل جو مین باتیں مشہور ہیں کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے, داڑھی کا منڈانا یہ واجب تھا, یہ گناہ کا کام, فلمیں ڈرامے گانے باجے, یہ بالکل بیّن ہے نا چیزیں, یہ تو مطلب ایسی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہیں. یہاں یہ تشویش کیوں نہیں ہو رہی؟ یہاں ہو رہی ہے کہ پانی اگر ہم فلش میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا.
اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو شیطان جو ہے وہ نیکی کے ذریعے ہی گمراہ کرتا ہے,
صحیح,
یا وہ نیکی کے ذریعے ہی انہیں جو اہم کام ہے اس سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے, یعنی ایک گناہگار ہوگا نا تو یا بالکل ہی جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ ناواقف ہوگا تو وہ شاید ان چیزوں کی طرف آئے گا. اور جس کو کچھ علم ہوتا ہے تو شیطان کو تو پھر ہیلے بہانے بڑے آتے ہیں نا, تو وہ اس کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اس کو حرام کی طرف لے کے جاؤں گا یہ نہیں جائے گا, گھما پھرا کے لے کر جاؤں گا نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اس پر اڑا کر لے کے جاؤں گا, ریپر اس کا چینج کر دوں گا تو پھر یہ چلا جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی نفلی عمل کے ذریعے مستحب عمل کے ذریعے ایک جو چیز ہم پر فرض و واجب ہو رہی ہوتی ہے اسے چھوڑ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ لازم کیا ہے کہ پہلے ہم جو ضروری چیزیں ہیں, نماز کے فرائض ہیں, شرائط ہیں, واجبات ہیں, ان کا اولاً جو ہے وہ علم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں. اور ان سب سے بھی پہلے کی بات کریں تو عقائد ہیں کہ عقائد کے حوالے سے کتنی مضبوطی ہے, ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام, فرشتوں سے متعلق, آسمانی کتابوں سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے, اور پھر ان کو حاصل کہاں سے کرنا ہے, لوگوں کی باتوں سے, چوپالوں سے, فٹ پاتھوں پر یا چبوتروں پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی جگہوں سے, یہ بھی کہ ہم نے علم حاصل کہاں سے کرنا ہے. علم مستند ذرائع سے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی, اور اس کا بہترین ذریعہ اس وقت جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے کہ آپ کو مدنی قافلوں کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے, مدنی چینل کے ان سلسلوں کے ذریعے سے کہ آپ تک جو پیغام پہنچتا ہے وہ مستند پیغام جو ہے وہ پہنچتا ہے جس کو آپ حاصل کر کے اپنی دین دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں.
اچھا, یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ جیسے اعتکاف کے دوران ہم مختلف مقامات پر گئے اور نیکی کی دعوت پیش کی اور مسائل پر گفتگو ہوئی, تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو مثال کے طور پہ نماز ہی کو لے لیں کہ نماز کے اندر تقریباً علماء نے فرمایا کہ 20,000 مسائل ہیں. اب اس کی پوری تفصیل ہے کہ 20,000 بنتے, یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے فجر پڑھی تو فجر کے اندر ہی 20,000 مسائل تھے, ظاہر ہے پوری ایک تفصیل ہے اس کی بنتے کس طرح ہیں. اچھا, پھر جن لوگوں نے ماضی کے اندر اذان پر, اذان فجر پر روزے بند کیے تھے تو روزے تو باقی ہیں نا ان پہ, روزوں کی قضا کریں گے. اب جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں,
یا آپ تو یار بال کی کھال نکال لیں
تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیسے ہوگا,
معاف کرنے والا ہے اسلام میں,
یہ ذہن کیسے بنے گا؟
دیکھیں, یہ تو یہ بھی شیطان کا ہیلا بہانا ہے کہ وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید دلا کر انسان کو گناہ پر جری کر دیتا ہے. حالانکہ امید اس بات پہ ہونی چاہیے, خوف بھی ہو کہ یار یہ قضا ہوگا ہے, اب ان کو میں نہیں رکھوں گا تو پکڑ ہوگی, اور امید یہ کہ رکھ لوں گا تو اللہ سے امید ہے کہ قبول کر لے گا اب بھی, یہ امید ہے, نہ یہ کہ امید ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ویسے ہی قبول کر لے, یہ امید نہیں ہے, یہ لاپرواہی اور یہ بے خوفی ہے رب کے عذاب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی, وہ اسی طرح ہوگی. آپ وقت سے ہٹا کر اس چیز کو کر رہے ہیں, یہی کیا کم بری بات ہے, یہ تو اس کا کرم ہے کہ اب بھی آپ سے قبول کر لیں.
بے شک بے شک,
تو یہ امید والی کیفیت ہے کہ امید اس طرف ہو کہ یا رب اگرچہ میں وقت سے ہٹا کے اس چیز کو ادا کر رہا ہوں, ناقص ہی ادا کر رہا ہوں, لیکن تیری بارگاہ میں قبولیت کی امید ہے مجھے, تیری رحمت سے امید ہے کہ تو قبول فرما لے گا. اور خوف اس بات کا ہو کہ کیا پتا کہ جو ہے وہ مجھے دھتکار دیا جائے, میری ان چیزوں کو قبول نہ کیا جائے, تو انسان خوف اور امید کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار.
اچھا, یہاں یہ بات بھی تو ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی پر 10 سال کے روزے ہیں ماضی کے اسی طرح کے, تو اس سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ 10 سال کے روزے آج ہی رکھ لے, بس تدریجی رکھے گا نا, ہفتے میں ایک رکھے,
کوشش کر کے جس طرح ممکن ہے رکھے, اور دیکھیں جب کوئی وہی نا راہ میں داخل ہو جائے, راہ کی طرف نکل جائے, تو اب اگر درمیان میں موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم بندے کو معاف فرمانے والا ہے. لیکن اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ کریں, جتنا ممکن ہے اس کے مطابق آپ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں, نمازیں قضا ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کریں. کیا پتا کہ آپ آج نیت کریں آج عشاء کی پہلی ہی قضا پڑھیں اور کل آپ کی جو ہے وہ روح قفس انصری سے پرواز کری جائے, تو اب اس کے بعد کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے رب میں نے کوشش تو کر دی تھی,
اعلی حضرت کا فرمان بھی
قبول کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب کوشش بندہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس دوران انتقال قبول فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے, تو کوشش انسان کو جو اس کے بس میں ہے وہ کرنی چاہیے. اور
کوشش میں داخل ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین, اگر نماز قضا ہیں روزے قضا ہیں جو بھی اللہ کا قرض ہے تو اس حوالے سے کوشش شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ آسان بھی فرما دے گا, راستہ بھی نکال دے گا, آپ کے لیے حل کر دے گا. لیکن صرف کھڑے ہو کر سوچتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا کیسے کروں گا یہ تو بڑا مشکل ہے, اور یہ سوچتے سوچتے ہی اگر موت آ گئی تو اعلی حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ جس پر 60 سال کی نماز قضا ہو, یہی مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں, اور وہ نکلا گھر سے کہ اب میں پڑھوں اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. حالانکہ اس نے ایک بھی نہیں پڑھی لیکن اسٹارٹ لے لیا, تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اسٹارٹ لے لیں, حساب کتاب لگائیں اور شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. جی سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری کال ہم لیں گے.
محمد ظفر اقبال وام پچرم سے عرض کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہم قضا لوٹا سکتے ہیں, یا واضح کر دیں کہ مکروہ کون کون سے ہوتے ہیں, ہر نماز کے بعد قضا لوٹاتے رہیں ایک ایک دو دو.
کیا فرماتے ہیں قضا؟
تین مکرو اوقات ہیں جن میں قضا پڑھنے کی اجازت نہیں.
جی
جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے 20 منٹ بعد تک, دوپہر میں زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت, اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک, ان تین اوقات میں قضا نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ تمام اوقات میں پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اگر سورج طلوع ہونے میں وقت باقی ہے تو بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد بھی آخری 20 منٹ سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں, ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر اور عصر میں بس یہ احتیاط کریں کہ مسجد میں نہ ادا کریں, لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں, کیونکہ آپ کی نماز قضا ہوئی, گناہ ہوا. اب جب آپ پڑھیں گے تو دو باتیں ہوں گی, یا تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ یار اس ٹائم کون سی نماز پڑھ رہے, نفل تو اس ٹائم پڑھ نہیں سکتے, اب آپ کو بتانا پڑے گا نہیں میں نفل نہیں قضا پڑھ, تو قضا چونکہ گناہ ہوا اور گناہ کو دوبارہ ظاہر کرنا اس کا اظہار کرنا یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا. تو ان دو اوقات کے اندر گھر کے اندر علیحدہ جو ہے وہ آپ قضا نمازیں ادا کر لیں, اور بقیہ نمازوں کے بعد چونکہ مکروہ وقت نہیں ہے تو ان تمام کے اندر آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں.
اس کا رسالہ بھی پورا موجود ہے نماز کے احکام جو کتاب ہے میرے سنت کی, قضا نمازوں کا طریقہ, تو وہاں سے حاصل کر لیں. اس میں کچھ آسانیاں بھی دی گئی ہیں, تو اس کا اگر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں سے یہ معلومات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اب آنے والے ہفتوں میں روٹین کے مطابق ہمارے سلسلے چلتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.